الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة المائدة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا ان نجاهد في سبيلك باموالنا وانفسنا اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك امين يا رب العالمين آپ کو یاد ہوگا کہ ان دنوں ہم ان اجتماعات جمعہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا مطالعہ ایک خاص نقطہ نظر سے کر رہے ہیں. حضور کی سیرت کا ایک مطالعہ ہو سکتا ہے حضور کے ذاتی محاسن، حضور کے کمالات، حضور کا مقام اور مرتبہ، یہ بھی یقیناً سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک موضوع ہے. لیکن اس وقت ہمارے مطالعے کا جو رخ ہے وہ یہ ہے کہ جو عظیم ترین اور ہمہ گیر ترین انقلاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل 20 برس میں برپا کیا، اس کا منہاج کیا تھا، اس کا طریقہ کار کیا تھا، اور اس انقلابی عمل کے مراحل کون سے تھے. اس زمن میں سب سے پہلے میں نے انقلابی عمل کے 6 مراحل کا ذکر کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے علیحدہ کرتے ہوئے مجرد انداز میں، اور یہ میں نے وضاحت کر دی تھی کہ میرا سورس سیرت النبی کے سوا کوئی نہیں. میں نے ان 6 مراحل کو جو سمجھا ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ ہی سے سمجھا ہے، لیکن یہ کہ بات کو آپ کے سامنے رکھنے کے لیے انداز یہ اختیار کر رہا ہوں کہ پہلے کسی بھی انقلابی عمل کے 6 مراحل کو پہچانے، اور وہ تھے 3 جمع 3. 3 ہیں تمہیدی مراحل، 3 ہیں تکمیلی مراحل. تمہیدی مراحل کیا ہے؟ کوئی انقلابی نظریہ ہو جس کی نشر و اشاعت کی جائے، ظاہر بات ہے کہ یہی کسی انقلابی عمل کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، نقطہ آغاز ہے. نمبر 2، جو لوگ اس انقلابی نظریے کو قبول کریں ان کو منظم کیا جائے جس سے کہ ایک انقلابی جماعت، ایک ریولیوشنری پارٹی وجود میں آئے. نمبر 3، یہ کہ ان لوگوں کی تربیت کی جائے، اس لیے کہ خام لوگوں کے ذریعے غیر تربیت یافتہ لوگوں کے ذریعے انقلاب نہیں آ سکتا. اس میں میں نے ایک ایک بات بہت اہم یاد دلائی تھی آپ کو دعوت کے ضمن میں، یہ کہ حقیقت میں وہ نظریہ جو ہے وہ انقلابی ہونا چاہیے اگر انفرادی زندگی سے متعلق اخلاقی تعلیمات کی اگر صرف اشاعت کی جائے گی تو کسی انقلاب کا آغاز نہیں ہو سکتا. اس کے وہ پہلو نمایاں ہونے چاہیے جو اجتماعی نظام جو ہے انسانی زندگی کا، اس کے پہلوؤں کے، اس کے خد و خال کو نمایاں کرتا ہو کہ وہ کس اعتبار سے تبدیل کیے جانے مقصود ہیں. اسی طریقے سے تنظیم کے بارے میں میں نے عرض کیا تھا کہ ایک تو وہ تنظیم بہت ڈسپلنڈ آرگنائزیشن، جس کے لیے کہ ہمارے پاس جو عام مثال ہے وہ آرمی ڈسپلن، کہ جس میں حکم دیا جائے اور مانا جائے، بیچ میں چونو چرا نہ ہو. اگر اس انداز کی جماعت نہیں ہوگی تو وہ انقلاب برپا نہیں کر سکتی، کوئی اصلاحی کام کر سکتی ہے، تعلیمی کام کر سکتی ہے، اور بہت سے کام ہیں جو کیے جا سکتے ہیں بغیر اس قسم کی تنظیم کے، لیکن انقلاب کے لیے اس نوع کی تنظیم لازم ہے. اب تیسری چیز جو ہے تربیت، اس کے بارے میں میں نے عرض کیا تھا کہ تربیت میں پیش نظر انقلاب کے ساتھ مناسبت ہونی لازمی ہے. اگر جو انقلاب آپ لانا چاہتے ہیں وہ خالص مادی قسم کا انقلاب ہے تو کارکنوں کی بھی صرف مادی تربیت کفایت کر جائے گی، ان کی اخلاقی اور روحانی تربیت کی کوئی ضرورت نہیں. لیکن اگر نظام ایسا قائم کرنا پیش نظر ہے کہ جس میں روحانیت کا بھی ایک اہم حصہ ہے اور اخلاقی اور روحانی ڈائمنشن اس کی فیصلہ کن ہے، تو اگر وہ چیز کارکنوں کی تربیت میں پیدا نہ ہوئی بتمام و کمال تو انقلاب میں کہاں سے آ جائے. تو یہ تین چیزیں جو ہیں بہت ضروری ہیں ان تینوں مراحل کے بارے میں. تکمیلی مراحل کیا ہے؟ ان کے لیے ایک عنوان ہے تصادم، البتہ اس کے تین مراحل کے لیے تین علیحدہ علیحدہ عنوانات ہیں. پیسیو ریزسٹنس، یا یہ کہ صبر کرو، جھیلو، برداشت کرو، ہاتھ مت اٹھاؤ. ایکٹیو ریزسٹنس، آگے بڑھو، مقابلہ کرو، چیلنج کرو، اور اس کے نتیجے میں آرمڈ کانفلکٹ، مسلح تصادم، جس کا نتیجہ میں عرض کر چکا ہوں بار بار کہ دو ہی ہو سکتے ہیں، یا تخت یا تختہ، یا انقلاب آ جائے گا اور وہ انقلابی جماعت کامیاب ہو جائے گی یا وہ انقلابی جماعت کا شکست. یہ چھ ہیں مراحل کسی بھی انقلاب کے، اور میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ میں نے در حقیقت انہیں اخذ کیا ہے سیرت محمدی علیہ صاحب صلوات و سلام. اس کے بعد دو مراحل کے بارے میں میں نے پچھلی مرتبہ گفتگو اپنی اگرچہ اجمالاً تھی لیکن مکمل کر لی تھی، کہ سیرت النبی سے ہمیں وہ جو پہلا مرحلہ ہے اس میں کیا رہنمائی ملتی ہے، دوسرے مرحلے میں کیا رہنمائی ملتی ہے، اور آج اصلا مجھے تیسرے مرحلے یعنی تربیت کے بارے میں کچھ عرض کرنا ہے. دعوت کے سلسلے میں کیا رہنمائی ہے؟ نمبر ایک یہ کہ اس کے لیے مرکز اور محور قرآن ہے. دوسرے انقلابات سے انقلاب محمدی اس اعتبار سے بنیادی طور پر مختلف ہے کہ دوسرے جو دنیاوی انقلابات ہیں ان کے نظریات انسانوں کے ذہن کی پیداوار تھے. بولشویک ریولیوشن کا فلسفہ مارکس کے ذہن کی اختراع ہے، اسی طریقے سے فرینچ ریولیوشن کا فلسفہ وولٹیئر اور روسو بے شمار مصنفین تھے کہ جن کے ذہن کی پیداوار ہے. یہاں جو نظریہ ہے وہ اللہ کا عطا کرتا ہے، وہ وحی کے ذریعے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا. لہذا اس نظریے کی نشر و اشاعت کے معنی کیا ہوں گے؟ اس قرآن کی نشر و اشاعت، اس کی دعوت، اس کے ذریعے دعوت، اس کے ذریعے سے اس انقلابی نظریے کو پھیلانا. نمبر دو یہ کہ اس میں بھی اب قرآن جو کچھ لے کر آیا ہے اس میں یقیناً انفرادی زندگی کے لیے بھی رہنمائی ہے، اجتماعی زندگی کے لیے بھی رہنمائی ہے. انفرادی افعال بھی ہیں، اجتماعی اقدار بھی ہیں، لیکن انقلابی عمل کے لیے اس کے اس حصے کو زیادہ نمایاں کرنا ہوگا جس کا تعلق اجتماعی نظام کے ساتھ ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ دو اہم ترین نکات ہیں کہ جو ابتدا ہی سے ہمیں نظر آتے ہیں حضور کی دعوت میں، ایک آخرت کا انذار، قم فانذر، اور دوسرے توحید. چنانچہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کی گلیوں میں نکلا کرتے تھے، یہ روایات میں آتا ہے، تو آپ فرمایا کرتے تھے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو معلوم یہ ہوا کہ انذار آخرہ اور توحید یہ اصل میں دو اہم نکات ہیں. لیکن میں نے یہ وضاحت کی تھی کہ آخرت کا زیادہ تر تعلق جو ہے وہ افراد کی تعمیر سے ہے، ان کی سیرت و کردار کی تعمیر سے ہے، اس کو آج میں تفصیل سے بیان کروں گا. اور اجتماعی نظام کا جو معاملہ ہے وہ ہے در حقیقت کہ جس کی تین کرولریز ہیں نقطۂ توحید کی، کہ جن کی بیئرنگ ہے اور جن کا کہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے انسانی اجتماعیت کے تین رخ سے متعلق. ایک یہ کہ اللہ ہی ہے سب کا پیدا کرنے والا، لہذا کامل سماجی مساوات، کوئی پیدائشی طور پر اعلیٰ نہیں، کوئی ادنا نہیں، کوئی برہمن اور شودر کی تقسیم اسلام میں نہیں، سب کا پیدا کرنے والا ایک اللہ، اور سب ایک آدم اور حوا کی نسل سے ہیں، لہذا پیدائشی طور پر تمام انسان مساوی، ان میں کوئی فرق نہیں. دوسرے یہ کہ حاکمیت صرف اللہ کے لیے، انسانی حاکمیت کی نفی، تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت ہے، یہی تو سب سے بڑی یوں سمجھیے کہ فساد کی جڑ ہے. حاکم صرف اللہ، کوئی انسان حاکم نہیں ہو سکتا، نہ کوئی فرد، نہ کوئی قوم، نہ پوری نوع انسان. نمبر تین، مالک حقیقی ہر شے کا صرف اللہ ہے، انسان امین ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق تصرف کرے گا تو صحیح ہے، ورنہ وہ غلط ہے، اس کا ہاتھ پکڑ لیا. اب یہ تین چیزیں، ایک کا تعلق ہے سماج کے ساتھ، معاشرتی نظام کے ساتھ، ایک کا تعلق ہے سیاسی نظام کے ساتھ، ایک کا تعلق ہے معاشی نظام کے ساتھ، اور یہ تین کرولریز ہیں. یہ سب کیا ہیں؟ فقط ایک نقطۂ ایمان کی تفسیریں، نقطۂ توحید کے یہ تین نتائج ہیں. تو اسلامی انقلاب کے لیے ان کو ایمفیسائز کرنا ضروری ہوگا. اگر ان کو نمایاں نہیں کریں گے، نماز روزے ہی کی تلقین کریں گے، تو مذہبی اصلاح کا کام تو ہو جائے گا، انفرادی سیرتیں بھی کچھ بدل جائیں گی، لیکن انقلابی عمل کا آغاز نہیں ہوگا. دوسری بات جو میں عرض کر چکا ہوں تنظیم کے بارے میں، کہ حضور کے ہاں ہمیں جو تنظیم نظر آتی ہے اس کی اصل اساس تھی کہ حضور نے دعویٰ کیا کہ میں رسول ہوں، جس نے مان لیا وہ ہما تن مطیع ہو گیا. اب وہ چورو چرا تو نہیں کر سکتا، دنیا کے کسی دوسرے قائد یا کسی اور رہنما، کسی اور لیڈر کی بات سے اختلاف ممکن ہے، رسول کی بات سے اختلاف ممکن نہیں. اس لیے کہ یہاں تو وہ بات تسلیم کر لی گئی کہ آپ کے پاس وہ ذریعہ ہے علم کا جو ہمارے پاس نہیں ہے. جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا تھا کہ یا ابت انی قد جانی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. ابا جان، میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا تھا، بس میری پیروی کیجئے، میں آپ کو بتاؤں گا سیدھا راستہ کون سا ہے. تو بظاہر تو یہ الٹی گنگا بہ رہی ہے کہ بیٹا باپ سے یہ کہے، لیکن دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ مجھے وہی سے معلوم ہو رہا ہے جو آپ کو نہیں آئی. باقی تجرباتی علم آپ کا زیادہ ہوگا. باپ کہہ سکتا ہے نا کہ میں نے یہ اپنا بال جو ہے یہ دھوپ میں سفید نہیں کیے، میرا تجربہ ہے، اور تم آج آئے ہو مجھے کہنے کے لیے کہ میں تمہاری پیروی کروں، تو اس دلیل کی کاٹ جو ہے وہ پہلے ہی وہاں موجود ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس جو سورس آف نالج ہے وہی جو آپ کے پاس نہیں. تو یہ اصل میں جو معاملہ ہے جس کو کہ حضرت سعد ابن عبادہ نے فرمایا تھا، عرض کیا تھا بلکہ کہنا چاہیے، اس لیے کہ حضور نے جب مشورہ کیا تھا غزوہ بدر سے پہلے، تو انہوں نے ایک جملے میں اس کا لبے لباب یہ بیان کر دیا تھا، انا آمنا بکا وصدقنا کا. حضور اب ہم سے آپ کیا پوچھ رہے ہیں؟ آپ بھول جائیے بیعت عقبہ ثانیہ میں کیا طے ہوا تھا، کیا نہیں طے ہوا تھا. ہم آپ پر ایمان لا چکے، ہم نے آپ کو اللہ کا رسول مانا، اب ہمارے پاس کون سا اختیار رہ گیا؟ خدا کی قسم، آپ ہمیں حکم دیں گے ہم اپنی سواریاں سمندر میں ڈال دیں گے، اگر آپ ہمیں حکم دیں گے ہم برکل غمار تک جا پہنچیں گے، چاہے ہماری اونٹنیاں دبلی ہو جائیں، ختم ہو جائیں، جو حکم ہو. یہ تنظیم تو یوں سمجھیے کہ دنیا میں اس سے زیادہ مضبوط تنظیم کا آپ تصور کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ رسول اور امتی معاملہ تو یہ ہے. لیکن یہ کہ چونکہ یہ کام آگے بھی ہونا تھا، اور آگے اب کوئی اور رسول تو آنا نہیں تھا سوائے جھوٹے مدعیوں کے، وہ جو سلاطون دجال جو ہے ان کا معاملہ کذابون کا، ان کو علیحدہ رکھیے، سچا نبی تو حضور کے بعد کوئی نہیں. تو آئندہ یہ تنظیم کس بنیاد پر ہوگی؟ اس کے لیے حضور نے بیعت کی سنت چھوڑ دی امت کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بیعت جو ہے وہ کی جائے گی، بیعت سمع و طاعت. حالانکہ حضور کو اس کی تنہا ضرورت نہیں تھی، جب رسول اور امتی کا ریلیشن شپ موجود ہے تو بیعت کی کیا ضرورت ہے اضافی؟ لیکن یہ کہ کیوں لی حضور نے، تاکہ ہمارے لیے ایک سنت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود رہے. میں وہ حدیث آپ کو سنا چکا ہوں کہ بیعت بھی کیسی لیتے تھے حضور، کس قدر الفاظ جو ہیں اس کے جامع ہیں، کس طرح احاطہ کر لیتے ہیں. وہ آرمی ڈسپلن والی بات جو ہے وہ ایک حدیث کے اندر موجود ہے. حضرت عبادہ ابن ثابت فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی عسرت علینا وعلی ان ننازل الامر اہلہ وعلی ان نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومت لائم. متفق علیہ روایت ہے. ہم نے بیعت کی حضور سے کہ جو حکم آپ دیں گے مانیں گے، چاہے آسانی ہو چاہے مشکل ہو، چاہے ہمارے نفس کو وہ اچھا لگے چاہے ہمیں اپنے نفس کو مجبور کرنا پڑے، چاہے آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دیں، اور جس کو بھی آپ امیر مقرر کر دیں گے ہم اس کا حکم مانیں گے، ان سے نہیں جھگڑیں گے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو ہماری رائے ہوگی صحیح، جو ہمارا مشورہ ہوگا صحیح، جس چیز کو ہم حق سمجھیں گے وہ ضرور کہیں گے. کہنا اپنی جگہ ہے، لیکن یہ کہ مانیں گے اس کی بات کہ جس کو آپ نے امیر مقرر کر دیا. اب آپ اندازہ کیجئے اس ایک حدیث کے اندر ایک مکمل نقشہ موجود ہے اس جماعت کے نظم کا کہ جو اسلامی انقلاب کے لیے وجود میں آنی چاہیے. بہرحال یہ چیزیں تو کسی درجے میں میں عرض کر چکا ہوں، اس کا اعادہ صرف مقصود تھا. اب آئیے اصل شے جو آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے، وہ ہے تربیت. سب سے پہلے تو اس تربیت کی اہمیت کو سمجھیے، اگرچہ میں نہیں سمجھتا کہ اس پر زیادہ وقت مجھے لینے کی ضرورت ہے. میں نے آپ کو بار بار چند اشعار سنائے ہیں. یہ اشعار میں اس لیے سنایا کرتا ہوں کہ بعض حقائق کو بیان کرنے میں ویسے ہم بہت سا وقت لے لیں گے، تب بھی شاید اتنا نکھر کر وہ مسئلہ سامنے نہ آئے جتنا کہ بعض اشعار کے حوالے سے وہ بات واضح ہو جاتی. حضور نے خود فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان من الشعر لحکمت وان من البیان لسحر. بہت سی تقریریں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں جادو کا اثر ہوتا ہے، اور بہت سے شعر ایسے ہوتے ہیں جن میں بڑی پختہ باتیں اور بڑی جامعیت کے ساتھ حکیمانہ انداز میں سموری گئی ہوتی. تو میں نے آپ کو ایک تو شعر سنایا تھا اکبر الابادی کا کہ تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے، ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ تعمیر نہ کر. کچے پکے لوگوں کو جمع کر کے اگر کوئی کام شروع کیا جائے، خاص طور پر انقلاب کا کام جہاں تصادم کا شدید ترین مرحلہ آنا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی ناکامی پہلے ہی گارنٹی کر لی، اس لیے کہ کامیابی کا کوئی امکان ہی نہیں. بہت پختہ لوگ درکار ہیں، بہت مضبوط لوگ درکار ہیں. کسی کو اقبال نے یوں کہا کہ خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار تو، اور پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو. پختہ ہونا لازم ہے، خام لوگوں سے کوئی کام نہیں ہو سکے. اور اس کو جو فارسی میں اقبال نے ادا کیا ہے اس میں تو یوں سمجھیے کہ وہ تین جمع تین کے مراحل جو ہیں انہیں ایک ایک مصرے میں اس نے سمو لیا ہے. با نشہ درویشی در ساز و دم آدم زن، چون پختہ شری خدرا پر سلطنت جم زن. کہ پہلا مرحلہ ہے تیاری کا، اس کے لیے درویشی چاہیے، فقر چاہیے، خاک میں ملنا پڑے گا، آگ میں جلنا پڑے گا، بھٹیوں کی آزمائشوں میں سے گزرنا ہوگا، ان سب کے سے گزر کر پھر جب پختہ ہو جاؤ، تو پختہ شری خود را بر سلطنت جم زن، تو پھر اپنے آپ کو سلطنت جم پر دے مارو. یعنی اسلام یہ بھی نہیں چاہتا کہ بس اسی میں لگے رہو، اپنے خانقاہی نظام بنا لو اور نسل بعد نسل وہی چلتا رہے اور میدان میں آنے کا مرحلہ ہی نہ آئے. تیاری ضرور کرو، بغیر تیاری کے میدان میں آ گئے تب بھی مار کھا جاؤ گے، لیکن یہ کہ تیاری ہی کرتا رہے، مقابلے میں کبھی آنے کی ضرورت نہ کرے تو وہ تیاری بیکار ہو جائے گی. تو ان دو مصروں کے اندر واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے، وہی تو میں نے کہا ہے کہ تین مراحل تصادم کے ہیں، بر سلطنت جم زن اس کے اندر وہ تصادم کے مراحل ہیں. اور وہ نشہ درویشی جس سے کہ تیاری کرنی ہے، با نشہ درویشی در ساز و دما دم زن، چون پختہ شوی خود را بر سلطنت جم زن. تو یہ تو گویا کہ ان تین اشعار کے حوالے سے بات واضح ہو گئی کہ کیا ہے در حقیقت اہمیت، کیا ہے اس تیاری کی. بغیر تیاری کے کوئی کام کیا جائے گا، پختہ نہ ہو، تو اس کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوگا. دوسری بات وہ پیش نظر رکھیے جو میں نے پچھلی مرتبہ عرض کی، ابھی اعادہ کیا، کہ ظاہر بات ہے کہ اگر کمیونسٹ ریولیوشن لانا ہے
اس کی کوئی اخلاقی یا روحانی کوئی اقدار نہیں ہے، اس کے لیے صرف مادی تربیت کافی ہوگی. لیکن اگر اسلامی انقلاب لانا ہے تو اسلام کی تو اصل جڑ اور بنیاد جو ہے وہ روحانیت ہے، اخلاق کو اس کے اندر سب سے زیادہ اہم اور اساسی اہمیت حاصل ہے. تو جب تک کہ کارکنوں کی تربیت کے اندر یہ چیزیں نہ آئیں، جب تک کہ وہ پیکر نہ بن جائیں ان دونوں اقدار کا، تو پیش نظر انقلاب کے اندر کہاں سے وہ اقدار آ جائیں گی اور کہاں سے وہ ڈائمنشنز جو ہیں اس نظام کے اندر ہوں گی کہ جو آپ قائم کرنا چاہتے ہیں. لہذا بنیادی طور پر فرق واقع ہو جائے گا. ایک تربیت وہ ہے جو کسی دنیاوی اور مادی انقلاب کے لیے کافی ہے، اور ایک تربیت وہ ہے کہ جو اسلامی انقلاب کے لیے درکار ہے. اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے. وہ جو حزب اللہ وجود میں آئے گی اس کو ذہن میں رکھیے، اس حزب اللہ کے لیے کیا ہدف ہے پہلے یہ سمجھ لینا ضروری ہے. کس قسم کے لوگ درکار ہیں اسلامی انقلاب کے لیے، وہ نقشہ کیا ہے؟ اس لیے کہ کسی بھی کام کے لیے آپ کو معلوم ہے پہلے ٹارگٹ معین کیا جاتا ہے، ہدف کیا ہے آپ کا، آپ کس قسم کے لوگ بنانا چاہتے ہیں، کس طرح کی اوصاف اور کس طرح کی ان کے اندر آپ چاہتے ہیں کہ سیرت پروان چڑھے. اس کے لیے میں چند باتیں آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایک تو قرآن مجید میں ایک لفظ آیا ہے کونو ربانیین، اللہ والے بنو. جب تک اللہ والے نہیں وجود میں آئیں گے اسلامی انقلاب کا کوئی سوال نہیں. محض عسکری تربیت ہو اور محض ڈسپلن کی عادت ہو اور محض جو ہے وہ چلت پھرت ہو اور حرکت ہو، ان چیزوں سے اسلامی انقلاب نہیں آتا. خواہ کسی خاص وقت میں اس کی وجہ سے کچھ سما بند جائے اور لوگ مروب بھی ہو جائیں، اللہ والے درکار ہیں. جس کے لیے ایک اور آیت میں الفاظ آئے ربیون، فرمایا گیا کم من نبی قاتل معہ ربیون کثیر فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ وما ضعفوا وما استکانوا. کتنے ہی رسول ایسے گزرے ہیں کہ جن کے ساتھ ہو کر ربیون نے جہاد کیا ہے، قتال کیا ہے، جنگیں لڑی ہیں، لیکن یہ کہ وہ جنگ لڑنے والے جہاں ایک طرف بہادر اور شجاع اور جنگجو ہونا ان کا درکار ہوگا، وہاں ان کا اللہ والا ہونا لازم ہے. اگر ان کے اندر صرف یہی چیزیں ہیں اور وہ اللہ والے نہیں ہیں تو پھر وہ کام نہیں ہو سکتا کہ جو ہم کرنا چاہتے ہیں، یعنی ایک اسلامی انقلاب اور دین حق کا غلبہ اور اللہ کے نظام کو دنیا میں قائم کرنا. وہ صرف تنظیم سے اور صرف مادی تربیت سے وجود میں نہیں آئے گا جب تک ربانیون اور ربیون جو ہے وہ وجود میں نہ آئے. اس کے لیے ایک اور مثال میں دیا کرتا ہوں. واقعہ یہ ہے کہ نہایت ذہانت کا ثبوت دیا تھا ایرانی جاسوسوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں. جب جنگیں ہو رہی تھیں تو دو محاذ تھے بڑے بڑے، ایک شام کا محاذ تھا اور دوسرا جو ہے ایران کا محاذ، اور ایران کی جو افواج تھی ان کا سپہ سالار تھا رستم. رستم نے کچھ جاسوس بھیجے کہ جاؤ دیکھ کر آؤ مسلمانی جو فوجیں ہیں ان کے حالات کیا ہیں، اس لیے کہ اندازہ اگر ہو کہ مورال کیسا ہے، ان کا رنگ ڈھنگ کیا ہے، شب و روز کیسے ہیں، تو اس سے یقیناً مدد ملتی ہے اپنی اسٹریٹجی بنانے کی. کوئی اگر کمزور پوائنٹ کہیں نظر آئے تو اس کو ایکسپلوائٹ کرتا ہے انسان. تو ان جاسوسوں نے مسلمانوں کے لشکروں میں گھوم پھر کر، بھیس بدلا ہوگا، کیا کیا پاپڑ بیلے ہوں گے وہ تو لمبی داستان ہوگی، لیکن یہ کہ مجھے تو اصل میں ان کی رپورٹ آپ کو بتانی ہے. انہوں نے جا کر جو رپورٹ دی ہے جامع ترین الفاظ میں وہ یہ تھی کہ یہ عجیب لوگ ہیں، ہم رہبانم باللیل و فرسانم بالنہار، یہ رات کو تو راہب نظر آتے ہیں. معلوم ہوتا دنیا سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں، حالانکہ دنیا کے اندر جو ہے وہ راہب بھی تھے اور فوجیں بھی تھیں، لیکن وہ علیحدہ علیحدہ ان کے مزاج تھے. راہب جو تھے وہ دن کے بھی راہب، رات کے بھی راہب، اور فوجی جو تھے وہ رات کے بھی فوجی اور دن کے بھی فوجی. تو یہ جو دو متضاد چیزوں کو جمع کر دیا ہے، یہ ہے در حقیقت کمال تربیت محمدی کا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ رات کو راہب نظر آتے ہیں، دن میں شہ سوار گھوڑوں کی پیٹھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں نیزے اور تلواریں ہیں اور انتہائی جنگجو ہیں اور شجاع ہیں، لیکن رات کو یہ لوگ جب ہم نے جا کر ان کے پڑاؤ دیکھے جہاں کے فوج جو ہے پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں، تو ہمیں تو وہ راہب خانوں کا اور خانقاہوں کا نقشہ لگ رہا ہے. تو میں جو ابھی عرض کر رہا تھا اس کو نوٹ کر لیجئے کہ اس وقت جس زمانے کی یہ بات ہو رہی ہے، یہ دونوں جو ہے کیٹیگریز دنیا میں موجود تھی. راہب بھی خاص طور پر شام کا علاقہ جو ہے، شام اور فلسطین کا علاقہ، عیسائی راہب کثرت سے موجود تھے. آپ نے نام سنا ہوگا نا بحیرہ راہب کے، جس نے حضور کو پہچانا تھا بچپن میں جبکہ ابو طالب کے ساتھ سفر پر جا رہے تھے. تو آپ اندازہ کیجئے کہ اس شخص کا کتنا علم اور کتنا فہم ہوگا. اسی طریقے سے حضرت سلمان فارسی کے داستان جو ہے اس میں بھی کئی راہبوں کا ذکر آتا ہے، اور ایک آخری راہب ہی نے پھر انہیں، جبکہ وہ بستر مرگ پر تھا، تو حضرت سلمان نے جب پوچھا کہ اب میں آپ کے پاس کس کے پاس جاؤں، میری تو ابھی جو تلاش حقیقت کی جو میری پیاس ہے وہ بجھی نہیں اور آپ کا وقت آ گیا ہے انتقال کا، تو اس نے کہا تھا کہ میرا علم بتاتا ہے کہ کھجوروں کی سرزمین میں آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے، وہ وقت آ چکا ہے، لہذا کرو کوشش کرو، اگر قسمت یاوری کرے اور تم پہنچ جاؤ ان کے قدموں تک. تو اب آپ بتائیے، انہوں نے اسی ان کی نصیحت پر اس راہب کے یہ سفر اختیار کیا تھا جنوب کی طرف، اس پر ڈاکا پڑا، ڈاکوؤں نے انہیں گرفتار کر کے غلام بنا کر بیچ دیا، لیکن خریدا کس نے؟ یہودی نے جو مدینے کا رہنے والا تھا. مدینے پہنچ گئے، حضور ابھی وہاں آئے بھی نہیں تھے، لیکن اب یہ تو بند گئے، خود تو اب مکے نہیں جا سکتے، خبر سن رہے ہیں کہ وہ جو بات اس نے کہی تھی شاید اس کا ظہور مکے میں ہو گیا، کسی نے دعویٰ کیا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ راہب تھے اور بڑے ہی وہ واقعتاً خدا رسیدہ راہب تھے، لیکن وہ راہب جو تھے وہ دن کے بھی راہب رات کے بھی راہب، ان کے ہاتھ میں کبھی تلوار تو نظر نہیں آ سکتی، وہ کبھی میدان میں تو نظر نہیں آ سکتے کسی میدان جنگ میں، وہ تو دن کے بھی راہب رات کے بھی راہب. اور جو فوجیں تھیں اس دور کی وہ کس قسم کی تھی وہ بھی آپ کو معلوم ہے، اگرچہ عرب جو ہے واقف نہیں تھے اسٹینڈنگ آرمیز سے اور ٹرینڈ آرمیز سے، لیکن یہ کہ بیزنطینی جو یہ مملکت تھی، رومن امپائر، ایسٹرن یورپ رومن امپائر جو ہے، اس کے لاکھوں کی فوجیں تھیں، 3000 کا لشکر تھا غزوہ موتا میں مسلمانوں کا، جس کے مقابلے پر 1,00,000 فوج آ گئی تھی. تو سے آپ اندازہ کیجئے ان کے پاس فوجوں کا کیا ٹھکانا تھا، پھر ان کے اسلحے، ان کی ٹریننگ. تو ٹرینڈ اینڈ اسٹینڈنگ آرمیز، اسی طریقے سے ایران کی لا تعداد فوج تھی، لیکن یہ معلوم ہے کہ جو اس کے فوجیوں کا جہاں پڑاؤ ہو جاتا تھا رات کو، کیا رنگ رلیاں ہوں گی اور کیا نقشے ہوں گے اور کیا شراب نوشی ہو رہی ہوگی، اور جہاں پڑاؤ ہو جائے کسی فوج کا، آس پاس کی کسی عورت کی عزت کا محفوظ رہ جانا، وہ ایک موجودہ شمار ہوتا. تو یہ نقشے جدا جدا تھے وہاں موجود. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا جو کمال ہے وہ یہ ہے کہ ان دونوں کو ایسے جمع کیا ہے کہ ایک طرف وہ راہب ہیں، دوسری طرف وہ میدان کے مجاہد ہیں. یہ دو اوصاف جب تک جمع نہیں ہوں گے اس وہ انقلاب کبھی نہیں آئے گا کہ جو ہم لانا چاہتے ہیں، اسلامی انقلاب. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اصل میں جو نتیجہ تھا وہ یہ. اسی کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں بعد میں بھی ایک راہبانہ اور خانقاہی نظام بنا ہے، اور وہ نظام جو ہے وہ بہت مؤثر رہا ہے، اس نے بڑی خدمات سر انجام دی ہیں، لیکن وہ نظام انقلابی کارکن پیدا نہیں کر سکتا. وہ نظام اس وقت بنا ہے جبکہ اسلامی حکومت قائم تھی، اگرچہ اس میں ایک خرابی پیدا ہو گئی تھی اور وہ تھی ہائیسٹ لیول پر کہ جو شورائی نظام تھا کہ جو بھی خلیفہ بنے وہ کسی خاندانیت کی بنیاد پر نہیں، کسی قبائلیت کی بنیاد پر نہیں، کسی قومی عصبیت کی بنیاد پر نہیں، بلکہ مسلمانوں کے باہمی مشورے سے بنے. یہ چیز تو ختم ہو گئی تھی، لیکن قانون تو اسلامی تھا کہ جو رائج تھا، فقہا تھے، مفتی حضرات تھے، قاضی تھے، عدالتیں تھیں، تو وہ سب اسلام کا قانون نافذ تھا. لہذا اس دور میں کسی انقلابی جدوجہد کی ضرورت نہیں تھی. جب انقلابی جدوجہد کی ضرورت نہیں تو انقلابی تربیت کی کوئی ضرورت نہیں. یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں مسلمانوں کا نظام تربیت جو ہے وہ خانقاہی طرز کا بن گیا، کہ اس میں یہ ہے کہ تربیت دی جا رہی ہے، تزکیہ کیا جا رہا ہے، ذکر اور اشغال جو ہے ان کی تلقین کی جا رہی ہے. پیش نظر کیا ہے؟ وہ انقلاب کے لیے میدان میں تو لانا ہی نہیں ہے، لہذا انقلاب کا وہ انقلابی تربیت والا حصہ جو ہے اس تربیت میں نہیں تھا. اور میں اس کو کسی توہین کے انداز میں نہیں کہہ رہا، آپ میری بات کو سمجھیے، ایک واقعے کے طور پر بیان کر رہا ہوں کہ انقلاب کی تو ضرورت ہی نہیں تھی. اسلامی قانون نافذ ہے، معاشرے کے اندر اسلامی شاعر جو ہیں وہ نافذ کیے جا رہے ہیں، خطبوں کا، جمعوں کا نظام ہے، قانون جو ہے وہ اسلامی ہے، فقہ اسلامی کی تنفیذ ہو رہی ہے، مقدمات کا فیصلہ اسلامی قانون کے مطابق ہو رہا ہے، تو ایسے میں کسی انقلابی جدوجہد کی ضرورت تھی ہی نہیں. تو وہاں در حقیقت جو تربیت درکار تھی، اچھے مسلمان وجود میں آئے، خدا رسیدہ لوگ ہوں، دنیا سے ان کی رغبت کم ہو جائے، آخرت کی طرف توجہ زیادہ ہو جائے، ان میں دیانت ہو، امانت ہو، شرافت ہو، یہ چیزیں درکار تھی. لہذا اس کو سامنے رکھ کر انہوں نے اپنا ایک نظام بنایا. لہذا وہ نظام جو ہے، میں اس لیے اس کا ذکر کر رہا ہوں کہ ہم جب بھی کبھی تذکرہ کرتے ہیں تربیت کا تو ہر پھر کر ذہن ہمارا چونکہ صدیوں تک ہمارا نظام تربیت وہی رہا ہے, وہ خانقاہی نظام, لہذا ہمارا ذہن ہر پھر کر ادھر ہی چلا جاتا ہے, جبکہ در حقیقت ہدف جو ہے وہ مختلف ہے. اب آپ کو انقلاب کے لیے تربیت دینی ہے تو انقلابی تربیت میں تو وہ دو ایلیمنٹس جمع کریں گے تب وہ ضرورت جو ہے پوری ہوگی. اگر صرف خانقاہی تربیت ہوگی تو اس سے ایک خاص قسم کا مزاج وجود میں آئے گا, وہ مزاج جو ہے کبھی میدان میں آ کر باطل کو للکارنے والا مزاج نہیں, وہ تو اپنے اپنے جو بھی خانقاہیں ہیں ان کی چار دیواری میں بیٹھ کر جو طالبین آ جائیں تزکیے کے ان کا تزکیہ کر دے گا, اس سے زائد آگے بڑھ کر اپنی ان چار دیواریوں سے نکل کر باطل کو للکارنا, اس سے زبردست بھائی اور نظام حق کو قائم کرنے کے لیے تن من دھن لگا دینا, یہ در حقیقت اس نظام تربیت کا جو بھی نتیجہ نکلتا ہے اس میں یہ ایلیمنٹ شامل نہیں ہے. اسی کو علامہ اقبال نے اپنے دو جگہ پر دو قطعوں کے اندر خوب واضح کیا. ایک طرف تو وہ مثلا بڑا پیارا ہے ان کا وہ قطعہ کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں, کرگس کی اک کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور, الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی ادا اور مجاہد کی ادا اور. تو خانقاہی تربیت کا ہدف کچھ اور ہے, نتیجہ کچھ اور ہے, اور مجاہدانہ یا انقلابی تربیت کا ہدف کچھ اور ہوگا, اس کا نتیجہ کچھ اور ہوگا. جہاں انقلاب کی ضرورت نہیں وہاں وہ خانقاہی تربیت کافی ہے, لیکن جہاں پیش نظر ہو انقلاب برپا کرنا, اقامت دین, غلبہ دین کی جدوجہد کرنا, تو ظاہر بات ہے کہ وہاں وہ خانقاہی تربیت کافی نہیں ہوگی, بلکہ اس کے لیے اب جو نتیجہ میں نکال رہا ہوں وہ کیا ہے, ہمیں دیکھنا ہوگا بالکل آبجیکٹولی معروضی انداز میں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تربیت کیا تھا.
چلیے میں نے پانی پی لیا.
علامہ اقبال نے اسی فرق کو واضح کیا ہے ان دو اشعار میں بھی جو میں نے کئی مرتبہ آپ کو سنائے ہیں کہ یا وسعت افلاک میں تکبیر ہو اللہ, یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات. تسبیح جو ہے وہ مجاہد بھی کرتا ہے, اور ایک تسبیح وہ بھی ہے جو خانقاہ میں بیٹھا ہوا صوفی کر رہا ہے, لیکن ان دونوں تسبیحات میں زمین و آسمان کا فرق. یا وسعت افلاک میں تکبیر ہو اللہ, یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات. وہ مسلک مردان خداگاہ خدا مست, اب دیکھیں لفظ وہ استعمال کر رہا ہے کہ جو تصوف کے, خدا مست خود آگاہ, وہ لوگ کے جو اپنے آپ کو بھی پہچان چکے ہیں اور عشق خداوندی کے اندر مست ہو چکے ہیں. لیکن عشق خداوندی میں مست ہونے کا ایک نتیجہ تو یہ ہے کہ آپ مجذوب ہو کر بیٹھ جائیں, آپ کی قوت عمل جو ہے وہ معطل ہو جائے, اور ایک عشق خداوندی وہ ہے کہ اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر میدان میں آئے اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اپنی گردن کٹوا دیں. اب یہ دو نتیجے علیحدہ ہیں, لہذا ان کو در حقیقت وہاں وہ بیان کر رہے ہیں کہ یا وسعت افلاک میں تکبیر ہو اللہ, یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات. وہ مسلک مردان خدا کا خدا مست, اور یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات. یہ جو تفاوت ہے میں نے اس کو واضح کیا ہے کہ ایک ہے مذہبی اور خانقاہی نظام تربیت, ایک ہے انقلابی اور مجاہدانہ نظام تربیت, ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اور وہ جو مجاہدانہ اور انقلابی تربیت ہے اس کا شاہکار ہے تربیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور نے تربیت دے کر جن لوگوں کو تیار کیا وہ سربکف ہو کر میدان میں آ گئے. یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون, اب وہ اللہ کی راہ میں جنگ کر رہے ہیں, قتل کرتے بھی ہیں قتل ہوتے بھی. ان کے لیے تو گویا کہ زندگی کی آخری جو ہے تمنا وہ یہ ہے کہ اللہ کے راہ میں جان چلی جائے اور شہادت کی موت حاصل ہو جائے, یہ ان کی سب سے بڑی آرزو ہے. میں اس سلسلے میں قرآن مجید کے بھی اس وقت دو حوالے آپ کو دینا چاہتا ہوں. دیکھیے سورہ فتح کے آخر میں فرمایا, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفا باللہ شہیدا. یہ تو میں نے کئی مرتبہ آپ کو عرض کیا ہے کہ یہ آیات ان آیات میں سے ہے کہ جو اسلامی انقلاب کا عنوان بنتے ہیں. وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا اور دین حق دے کر تاکہ غالب کریں اسے کل کے کل دین پر. یہی تو انقلابی عمل ہے, دین کا غلبہ, اور اللہ کافی ہے بطور گواہ. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے جو بھی وہ کر سکتے ہیں کر گزرے تو اللہ کافی ہے بطور گواہ, کسی اور کی گواہی کی ضرورت انہیں نہیں ہوگی. اب اگلی آیت میں فرمایا یہ کام کون کریں گے یا کام کس نے کیا؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہ در حقیقت اللہ کے رسول محمد اور وہ جو ان کے ساتھ ہیں، یہ ان کی مشترکہ جد و جہد ہے۔ صحابہ کرام کی اہمیت کم کرنے والوں کو اللہ تعالی ہدایت دے۔ میں نے کئی مرتبہ یہ بات واضح کی ہے کہ یہ انقلاب جو ہے اکیلے رسول کے ذریعے سے اگر آ سکتا ہوتا تو نوح کیوں نہ انقلاب برپا کر دیتے، کیوں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے دین کو غالب نہ کر دیتے، لیکن یہ کہ ضرورت ہوتی ہے اس رسول کے ساتھ ایک ایسی جمعیت کی، ایک ایسی جماعت کی جس کی ٹوٹل کمٹمنٹ ہو، جو ٹوٹلی آئیڈینٹیفائی کرے اپنے آپ کو رسول کے مقصد کے لیے، جہاں رسول کا پسینہ بہے وہاں وہ اپنی خون کی ندیاں بہا دے۔ جب تک کہ ایسے لوگ نہ ہو انقلاب نہیں آ سکتا، دین غالب نہیں آ سکتا۔ تو محمد الرسول اللہ والذین معہ۔ اب یہاں آگے چل کر یہ جو آخری آیت ہے سورہ فتح کی، اس میں جو لوگ درکار ہیں اسلامی انقلاب کے لیے، ان کی سیرتوں کے دو ڈائمنشن بیان ہوئے، وہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کسی انقلابی جماعت کے اندر پہلا وصف یہ درکار ہے۔ وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، ایک انقلابی شخص یہ سمجھتا ہے یہ نظام باطل ہے، ظالم ہے، غلط ہے۔ اب اس نظام سے جو بھی وفاداری کا رشتہ رکھتا ہے، جو اس نظام کو اٹھائے کھڑا ہے، جو اس کی گاڑی میں جتا ہوا ہے، چاہے وہ باپ ہو، چاہے بیٹا ہو، چاہے بھائی ہو، اب اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ نظام باطل کا فرما بردار، نظام باطل کا وفادار، اگر یہ چیزیں اس کے اندر ہیں تو تمام رشتے منقطع ہو جائیں گے، تمام محبتیں منقطع ہو جائیں گی۔ وہ جو محمد رسول اللہ نے کر کے دکھایا صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں، عبد الرحمن ابن ابی بکر جو ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں ایمان لائے، وہ کفار کے ساتھ ہے، ابو بکر محمد رسول اللہ کے ساتھ ہے۔ عبد المطلب کا ایک بیٹا ادھر ہے عباس، جو ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، اور ایک بیٹا ادھر ہے حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضور کے گویا کے سپہ سالار ہے۔ عتبہ ابن ربیعہ ادھر ہے باپ، اور بیٹا حذیفہ ابن عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ادھر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ مامو ادھر ہے حضرت عمر، بھانجا ادھر ہے کفار کے ساتھ۔ معلوم یہ ہوا کہ رشتے کٹ گئے، اب یہاں رشتے کا کوئی سوال نہیں۔ اور عبد الرحمان ابن ابی بکر نے بعد میں کہا ایمان لانے کے بعد ایک موقع پر حضرت ابو بکر سے کہ ابا جان، غزوہ بدر میں آپ میری زد میں آ گئے تھے، لیکن میں نے آپ کی رعایت کی۔ تو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں، بیٹا یہ تم نے اس لیے کیا کہ تم اس وقت باطل کے لیے لڑ رہے تھے، خدا کی قسم اگر کہیں تم میری زد میں آ گئے ہوتے میں کبھی نہ چھوڑتا، اس لیے کہ میری جنگ جو ہے وہ حق کے لیے تھی۔ یہ ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں نہایت رحیم ہوں گے، شفیق ہوں گے۔ وہ واقعہ جو آتا ہے غالب غزوہ احد کا ہے کہ ایک زخمی نے پانی مانگا ہے، ان کو دیا جا رہا ہے، اچانک پاس سے ایک اور مسلمان زخمی پکار اٹھا الاج، وہ کہتے ہیں پہلے میرے بھائی کی پیاس بجھاؤ۔ وہاں پانی پہنچا ہے کہ تیسرے کی طرف سے آواز آ گئی الاج، وہ کہتے ہیں پہلے ان کے پاس لے جاؤ۔ پانی وہاں نہیں پہنچا کہ ان کی روح پرواز کر گئی، واپس پانی یہاں لائے ہے تو دوسرا بھی جو ہے وہ داعی اجل کو لبیک کہہ چکا، پہلے کے پاس آئے ہیں تو ان کی بھی روح جو ہے قفص انصری سے پرواز کر چکی، تینوں بغیر پانی کے چلے گئے۔ لیکن یوسرون علی انفسہم ولو کان بہ خصاصہ، خواہ اپنے اوپر کتنی ہی تنگی ہو دوسروں کو ترجیح دینے والے۔ اور جو مواخات پیدا کی حضور نے مہاجرین اور انصار کے درمیان، تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں۔ تو ایک ڈائمنشن تو یہ ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محبتوں کے، دوستیوں کے پیمانے بالکل بدل گئے ہو۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو انقلابی جماعت نہیں ہے، ادھر بھی محبتیں ہیں، یہ بھی تعلق ہے، کچھ یہ بھی چاہتا ہے اسلام کا غلبہ ہو جائے، لیکن باطل کی گاڑی کو جو کھینچ رہے ہیں ان سے بھی کوئی رشتے داریاں ابھی نبھ رہی ہیں، تو اس طریقے سے تو انقلاب نہیں آتا۔ تمام محبت، تمام باہمی ہمدردی جو ہے وہ سمٹ آئے ان لوگوں کے ساتھ کہ جو لوگ اس راہ میں ان کے ہم سفر ہیں اور ساتھی ہیں۔ تو ایک تو ڈائمنشن ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اس کو علامہ اقبال نے یوں تعبیر کیا ہے کہ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، یہ دونوں اعصاب بیک وقت موجود ہونے چاہیے۔ دوسری ڈائمنشن کیا ہے؟ تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلاً من اللہ ورضوانا، تم دیکھو گے سب کے وہ سجدہ کر رہے ہوں گے، کہیں رکوع میں ہوں گے، اپنے رب کی رضا جوئی کے لیے، اس کے رضا کے متوالے اور اس کے متلاشی۔ یہ دو ڈائمنشن، ایک اللہ کے ساتھ تعلق، جس کو انہوں نے کہا تھا ایرانیوں نے کہ ہم روحبان باللیل، رات کے وقت جو ہے کوئی کھڑا ہے اور پروردگار کے حضور میں دس بستہ کھڑا ہے اور رو رہا ہے اور کوئی سجدے میں گرا ہوا ہے اور اس کے آنسوؤں سے اس کے سجدے کی جگہ جو ہے وہ تر ہو گئی ہے، یہ نقشہ ہو رات کا، اور دن کا وہ معاملہ ہو کہ ساری دوستیاں اور سارے رشتے ختم ہو چکے ہوں، جو بھی محبت ہو وہ اللہ کے لیے اور اس کے دین کے لیے اور اس کے غالب کرنے کے لیے۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یهدی القوم الفاسقین۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تمہیں اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنی بیویاں، اپنے رشتہ دار، اپنے وہ مال جو تم نے جمع کیے ہیں، اپنے وہ کاروبار کے جن کے مندے کا تمہیں خطرہ رہتا ہے، خدشہ رہتا ہے، اپنی وہ بلڈنگیں جو تمہیں بڑی محبوب ہیں، بڑی پسند ہیں، بڑے ارمانوں سے بنائی ہیں اور سجائی ہیں، اگر یہ چیزیں محبوب تر ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے، تو جاؤ دفع ہو جاؤ، انتظار کرو، فتربصوا، جاؤ انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسق کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہ دو ڈائمنشن تو وہ ہوئی کہ جو سورہ فتح کی اس آیت میں آئی، ایک تیسری ڈائمنشن بلکہ کامل نقشے کے اعتبار سے اصل میں سورہ مائدہ کی وہ آیات جو میں نے آج شروع میں تلاوت کی تھی، اس میں آیت نمبر 54 جو ہے اہم ترین، اس میں مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، جو کوئی بھی تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا، پھر جانے کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو ظاہری ارتداد ہے، کوئی کافری ہو جائے دوبارہ، اسلام کو چھوڑ دے، کسی اور نبی پر ایمان لے آئے جیسے مسلمہ پر ایمان لے آئے، ایک تو یہ ظاہری اور قانونی ارتداد ہے، لیکن ایک باطنی ارتداد ہوتا ہے، حقیقی ارتداد۔ منافق کون تھے؟ وہ باطنی مرتد تھے، اندر سے کافر لیکن ظاہری طور پر مسلمان، قانونی اعتبار سے مسلمان، عبداللہ ابن ابی کی بھی نماز جنازہ حضور نے پڑھائی، یہ باطنی ارتداد ہے۔ اسی طریقے سے جو شخص بھی اللہ کے دین کے غلبے کے لیے میدان میں آتا ہے اور پھر اپنی جان کی محبت کی وجہ سے، مال کی محبت کی وجہ سے، رشتہ داروں کی محبت کی وجہ سے اگر وہ پیچھے ہٹتا، ارتداد کے معنی پیچھے ہٹنا، وہ قدم بہ قدم پیچھے ہٹ رہا ہے، تو یہ بھی ارتداد ہے، اگرچہ یہ قانونی ارتداد نہیں ہے۔ جیسے منافق جو ہے قانونی طور پر مرتد نہیں ہے، حقیقتاً مرتد ہے، اسی طریقے سے یہ شخص بھی جو جان چرا رہا ہے، اب اپنی جان پیاری ہے یا مال پیارا ہے یا دنیا پیاری ہے، لہذا پیچھے ہٹ رہا ہے، یہ بھی در حقیقت ارتداد ہے۔ ان لوگوں کو یہاں للکارا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، جو کوئی بھی تم میں سے یہ ارتداد اور پسپائی اختیار کرے گا وہ یہ سن لے، فسوف یاتی اللہ بقوم، اللہ تعالیٰ انہیں دفع کرے گا، ریجیکٹ کر دے گا اور ایسی قوم کو لے آئے گا اور ایک قوم کے ہاتھ میں اپنے دین کے جہاد کا یہ جھنڈا تھما دے گا، جن میں یہ اوصاف ہوں گے۔ یہ تھری ڈائمینشن اب آ رہی ہیں۔ پہلی کیا ہے؟ یحبونہ ویحبہم، اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ پہلا تو یہ تعلق مع اللہ، اسی کا مظہر ہے وہ رات کو کھڑے رہنا۔ دوسری ڈائمنشن، عزلت علی المومنین، عزت علی الکافرین، اہل ایمان کے حق میں بہت نرم، کافروں کے حق میں بہت سخت۔ یہ دو چیزیں تو وہی ہیں جو سورہ فتح میں آئی ہیں۔ اب تیسری چیز یہ ہے، یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون فی اللہ لومت لائم، وہ تو حمتن، اپنی پوری قوتیں جو ہیں وہ لگا دیں گے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے، اور اس میں کسی ملامت کرنے والے کے ملامت سے بددل نہیں ہوں گے، اس سے کوئی تاثر نہیں لیں گے۔ یہ ملامت مخالفانہ بھی ہوتی ہے اور ناصحانہ بھی ہوتی ہے۔ میاں اپنے کیریئر کی فکر کرو، کو مستقبل کا خیال کرو، اپنی اولاد کے بارے میں سوچو، بچیوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، یہ کیا تم دیوانے ہو گئے ہو، پاگل ہو گئے ہو، بس ایک دھن تمہارے اوپر سوار ہو گئی ہے، یہ ناصحانہ انداز کی ملامت ہے اور ایک مخالفانہ انداز کی ملامت ہوتی ہے۔ ان دونوں ملامتوں سے کوئی اثر قبول کیے بغیر اپنی توانائیاں، اپنی قوتیں، اپنی صلاحیتیں لگا رہے ہوں اللہ کے دین کا بول بالا کرنے کے لیے، یہ ہے تیسری ڈائمنشن۔ جو لوگ یہ تینوں چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیں گے، یہ تیسری آیت میں آگے جا کر لفظ حزب اللہ آ گیا ہے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، جن لوگوں کے اندر یہ تین اوصاف پیدا ہو جائیں یہ وہ حزب اللہ بن جائیں گے، یہ وہ پارٹی بن جائیں گے، اور ان کی محبتیں بھی اپنے ہی دائرے میں ہوں گی، اللہ سے، اس کے رسول سے اور اہل ایمان سے محبت کریں گے، یہ لوگ بن جائیں گے حزب اللہ، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، یہ جو حزب اللہ ہے اللہ کی پارٹی، اس کے لیے پھر غلبہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ غالب ہو کر رہے ہیں۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، سورہ آل عمران میں فرمایا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہوئے تو سربلندی تمہارے حصے میں آئے۔ یہ وہ ہدف میں نے معین کیے ہیں کہ یہ جو تربیت درکار ہے، میں نے عرض کیا تھا نا کہ اگر کمیونسٹ ریولیوشن لانا ہو تو نمازیں کاہے کو پڑھوائیں گے آپ ان سے، راتوں کو کاہے کو کہیں گے کہ وہ کھڑے رہیں اور قرآن پڑھیں، پھر تو یہ کہ ایک مادی قسم کی تربیت، ایک ڈسپلن کے خوگر ہو جائیں، ان کے اندر جذبہ ضرور ہو قربانی کا، قربانی کا جذبہ نہیں ہوگا تو کمیونسٹ ریولیوشن بھی نہیں آتا۔ انسان تن من دھن دینے کے لیے آمادہ ہوئے تبھی دنیا میں انقلابات آئے ہیں، ورنہ کوئی انقلاب نہیں آ سکتا۔ لیکن یہ ہے کہ اسلامی انقلاب کے لیے صرف وہ مجاہدانہ کردار درکار نہیں، جہاں وہ مجاہدانہ کردار درکار ہے وہاں یہ بھی کہ ان کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو، ان کے اندر یہ رہبانیت والی شکل بھی موجود ہو، ان کے اندر یہ دونوں چیزیں جب تک کہ آگے جمع نہیں ہو جائیں گی اسلامی انقلاب نہیں آ سکے۔ اب میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے لیے جو تربیت کا نظام اختیار کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے عناصر سہگانہ کون سے ہیں، تین ایلیمنٹس ہیں اس کے کہ جن سے وہ تربیت کا نظام جو ہے وہ سمجھ میں آئے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ انقلابی تربیت، اب یہ خانقاہی تربیت کی بات نہیں ہو رہی، وہ میں عرض کر چکا ہوں وہ اور ہے، اپنی جگہ پر وہ بالکل ٹھیک تھی، آج کے دور میں آپ کو وہ خانقاہی تربیت نہیں بلکہ مجاہدانہ تربیت درکار ہے اگر اسلامی انقلاب برپا کرنا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلی چیز لازم کیا ہے کہ جو شخص بھی آئے اس میدان میں، اس کا اپنے اس انقلابی نظریے کے ساتھ شعوری تعلق جو ہے پختہ سے پختہ تر ہوتا چلا جائے، کہیں شعور کی سطح سے نیچے اتر جائے گا، اپنی منزل یاد نہ رہے گی، اپنے اس انقلابی نظریے کے ساتھ ذہنی تعلق کمزور ہو جائے گا، تو بھی وہ آدمی مضمحل ہو جائے گا، پھر وہ کام نہیں کر سکے گا۔ یہ ہے وہ مقصد جس کے لیے قرآن مجید میں آپ غور کریں گے کہ سب سے زیادہ زور تو دیا گیا وہ قرآن کی تلاوت پر ہے، شدید ترین ماحول ہے اور اس میں مخالفت شدید ترین ہے۔ حضور کو حکم کیا ہو رہا ہے، سورہ عنکبوت 21 پارے کی پہلی آیت، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اے محمد تلاوت کرتے رہا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا غور کیجئے کہ یہ حکم صرف حضور کو نہیں ہے، حضور کے ذریعے سے آپ کی وساطت سے تمام اہل ایمان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تمہیں اگر اس انقلاب کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے تو سب سے پہلے تمہارا ذہنی اور تمہارا شعوری تعلق جو ہے اس انقلابی نظریے کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے، اگر وہ کمزور پڑ جائے گا تو وہ جد و جہد کے لیے جو جذبہ درکار ہے وہ بھی مطمئن ہو جائے گا۔ تلاوت کیا کرو اس کتاب کی جو اللہ نے آپ پر نازل کی ہے، نماز کو قائم کرو، یہاں دو چیزیں جمع کر لیں، قرآن اور نماز، اس لیے کہ نماز کا بھی جزو اعظم قرآن ہے، نماز میں ہر رکعت میں قرآن کا لب لباب ہے، سورہ فاتحہ اسی کی تو جو ہے ہم تلاوت کرتے ہیں۔ توحید کے ساتھ ہمارا پھر وہ ذہنی رشتہ استوار ہو جائے، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، توحید نظری یا توحید فی العقیدہ اور توحید عملی یعنی عبادت اللہ کی، ان دونوں کو ہر رکعت کے اندر ایک مسلمان تازہ کر رہا ہے۔ غیر شعوری طور پر نماز کو صرف ایک بس ایک فرض عمل سمجھ کر آدمی کر لے وہ بات اور ہے، لیکن یہ ہے کہ جب وہ انقلابی تربیت کا نقشہ آپ دیکھیں گے اس میں اہم ترین چیز یہی ہے، قرآن اور نماز، اور قرآن مجید ہی نماز کے اندر سب سے بڑھ کر، وہ میں بعد میں بتاؤں گا کہ اس میں اور جو ایک اضافی شکل ہے وہ آگے چل کر آئے گی، اس وقت یوں سمجھیے۔ اسی طرح سورہ کہف کس زمانے میں نازل ہوئی ہے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا فیصلہ کر چکے ہیں، یہ آخری دور ہے مکے کا، اس میں بھی حضور کو کیا حکم دیا جا رہا ہے، وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے رہا کیجئے، پھر میں عرض کروں گا کہ اس میں حضور کے ساتھ تمام مسلمان جو ہے وہ بھی مخاطب ہیں. یہ جو ہم نے کتاب آپ پر نازل کی اس کی تلاوت کرتے رہا کیجئے اور دیکھ لیجئے اس کے سوا کوئی اور سہارا آپ کے لیے نہیں ہے، اسی کے دامن میں پناہ لیجئے، اسی سے جتنا تعلق مضبوط ہوگا. اس لیے کہ در حقیقت یہی تو تمہارا نظریہ ہے. میں نے آج کی گفتگو شروع یہاں سے کی تھی کہ دوسرے انقلابوں کے نظریے جو ہیں وہ انسانی ذہن کی پیداوار ہے. یہ انقلاب جس بات پر شروع ہوتا ہے وہ نظریہ وہ اللہ نے وحی کے ذریعے سے محمد رسول اللہ کو عطا فرمایا. تو زیادہ سے زیادہ قرآن سے تعلق، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت، زیادہ سے زیادہ قرآن کا پڑھنا، اور خاص طور پر اس کا پڑھنا نماز میں. اس میں میں اس وقت صرف ذکر کروں گا فجر کا، وقرآن الفجر، ان قرآن الفجر کان مشہودا، خاص طور پر فجر کی نماز میں طویل قراءت ہو، اس لیے اس کا نام ہی رکھا قرآن الفجر. باقی نمازوں کے اندر اتنی طویل قراءت نہیں ہوتی، لیکن فجر کی نماز میں مطلوب ہے طویل قراءت. وہ گویا کہ قرآن پڑھنا ہے فجر کا، اور جان لو کہ یہ قرآن پڑھنا فجر کا جو ہے یہ مشہود ہے، اس کی گواہی دی جاتی ہے. یا اس موقع پر فرشتے جو ہیں سب سے زیادہ تعداد میں موجود ہوتے ہیں، اس لیے کہ رات کے فرشتے بھی جن کی ڈیوٹی ختم ہو رہی ہے، اور دن کے فرشتے بھی جو آ کر چارج لے رہے ہیں، فجر کی نماز میں دونوں جمع ہوتے ہیں. تو ایک چیز تو یہ نوٹ کیجئے کہ قرآن کے ذریعے سے اور قرآن کو زیادہ سے زیادہ ٹھوک ٹھوک کر اپنے اندر اتارنا، یہ در حقیقت جو محمدی تربیت کا نظام ہے اس کا سب سے اہم اور اولین شک جو ہے وہ یہ ہے. اسی کو میں اس سے پہلے کئی مرتبہ کر چکا ہوں. اقبال نے یوں کہا کہ چوں بجاں در رفت جاں دیگر شبد. یہ قرآن جب اندر اتر جائے گا تو اندر ایک انقلاب آ جائے گا، انسانی شخصیت بدل جائے گی. جاں تو دیگر شد جہاں دیگر شبد. اور جب اندر انقلاب آئے گا تو یہ انقلاب جو ہے در حقیقت مستحکم ہوگا اور ایک عالمی انقلاب کا پیش خیمہ بن جائے گا. اور اسی کو علامہ اقبال نے یوں کہا کہ اپنے نفس کے ساتھ کشمکش میں بھی اس سے زیادہ مؤثر شے اور کوئی نہیں. کشتن ابلیس کارے مشکل است، زاں کے اون کو منتر آماق دل است، خوشتر آباشد مسلمان اشکنی، کشتے شمشیر قرآن اشکنی. یہ ابلیس جو ہے اس کو قتل کر دینا آسان کام نہیں، اس لیے کہ وہ تو انسانوں کے دلوں میں جا کر ڈیرا لگاتا ہے، وہاں جا کر چھپ کر بیٹھ جاتا ہے. جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم. اب ظاہر بات ہے کہ جو زہر پورے وجود میں سرایت کر گیا ہو اس کے لیے تریاق بھی وہ چاہیے جو پورے وجود میں سرایت کر جائے، اور وہ تریاق صرف قرآن ہے. اس کو اتارو اپنے اندر، اس کو اتارنے کا عمل ہے یہ کہ ٹھوک ٹھوک کر اتارو، ہیمر کرو اسے، بار بار پڑھو اسے. یہ نہیں کہ پڑھا اور سمجھ لیا، نہیں، اس کو پڑھتے رہو. اس طریقے سے یہ رفتہ رفتہ انسان کے وجود میں سرایت کرتا ہے. تو پہلی چیز اس کی میں نے اس انقلابی نظریے کے ساتھ جو ہے وہ منطقی ربط واضح کر دیا ہے کہ انقلابی کارکن کے لیے اہم ترین بات یہ ہے کہ اس کا اپنے اس انقلابی نظریے کے ساتھ ذہنی اور قلبی تعلق جو ہے وہ مضبوط ہو. وہ تعلق کمزور ہو جائے گا تو انقلاب کے لیے جو اس کے اندر جذبہ درکار ہے، قربانی کے لیے جو مادہ درکار ہے، وہ مطمئن ہو جائے گا. پہلی چیز یہ ہے. اور قرآن چونکہ نظریہ ہے انقلاب محمدی کا صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا پہلی شق ہے اس قرآن کو مسلسل پہم ہر طرح سے محنت کر کے انسانوں کے اندر اتارا جائے. دوسرا معاملہ کیا ہے؟ نفس کی مخالفت. یہ نفس جو ہے جسے ہم اڈ بھی کہہ سکتے ہیں، لبیڈو بھی کہہ سکتے ہیں، قرآن کی اصطلاح میں نفس امارہ ہے، یہی تو راستے میں رکاوٹ بنتا ہے. دنیا کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو راستہ روکتی ہیں آدمی کا. وہ جو جگر نے کہا ہے کہ تپتی راہ مجھ کو پکارے، دامن پکڑے چھاؤں گھنیری. انسان کو عافیت درکار ہے، انسان دولت چاہتا ہے، انسان دنیا کے اندر شہرت چاہتا ہے، اور یہ سارے حب جا، حب مال، حب دنیا، اور یہ سارے مال اور اولاد کی محبت، رشتہ داروں کی محبت، یہی تو رکاوٹ ہے. اس سب کو جمع کر لیجئے تو یہ ہے آپ کا نفس. اس نفس کی مخالفت کرو، یہ دوسرا شق ہے تربیت محمدی کا صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے لیے تین چیزیں ذہن میں رکھیے. یہ جو عبادات کا نظام ہے، اب ہم نے انہیں ریچول بنا لیا تو یہ بات دوسری ہے کہ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، اب وہ صرف ایک مراسم عبودیت بن کے رہ گئے، تو یہ تو ہے ہمارے انحطاط کا جو نتیجہ ہے. اصل میں یہ کیا ہے؟ روزہ رکھو تاکہ نفس کے اندر جو شہوت اور جو بھوک کا تقاضا ہے، جو زبان چٹخارے مانگتی ہے، ان تین تقاضوں کا مقابلہ کرو روزے کے ذریعے سے. حضور نے فرمایا یہ ڈھال ہے، الصوم جنت، نفس کے حملوں سے روکنے والی چیز تمہارے پاس، یہ اللہ نے یہ صوم کی عبادت دی ہے. 30 دن تو رکھو سال بھر میں لازمن، اور وہ تمام مسلمان رکھیں، مل جل کر رکھیں، ایک ماحول اجتماعی بن جائے. لیکن یہ کہ صرف اس پر اکتفا نہ کرو، نفلی روزے رکھو، پیہم رکھو، اور اس کے ذریعے سے اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرو. یہ ایک شق ہے. اس کو اب آپ جو دنیا میں دوسرے مذاہب میں جو ورشپ کا جو ایک عنوان بن جاتا ہے، موڈز آف ورشپ، اس سے بالکل علیحدہ کر دیجئے. یہ یقیناً ایک بندگی کا اظہار، اللہ کے سامنے عاجزی اور تذلل کا اظہار بھی ہے، لیکن یہ تمام چیزیں در حقیقت تربیت محمدی کے وہ بنیادی امور ہیں. انہی کے ذریعے سے تربیت دی جانی مقصود ہے، انہی کے ذریعے سے وہ انسان کے اندر جو اس کی قوت ارادی ہے اس کی تقویت ہوگی، وہ مضبوط ہوگا کہ روزے رکھو. اس کے ساتھ ہی زکات، صدقات، خرچ کرو، انفاق کرو. سب سے بڑی نجاست جو ہے، جو تمہارے دل کے اندر جا کر پیوست ہو جاتی ہے، وہ مال کی محبت ہے. میں نے کئی مرتبہ بیان کیا، یہ بریک ہے. جہاں گاڑی کی بریک نہیں کھلے گی، آپ کتنا ہی ایکسیلریٹر دبائیں، انجن جو ہے وہ پھڑ پھڑا کر بند ہو جائے گا. بریک لگی ہوئی، یہ بریک اندر لگی ہوئی ہے مال کی محبت کی، تو صحیح رخ پر، جس رخ پر کہ ایک مسلمان، ایک مجاہد کا کردار پروان چڑھنا چاہیے، وہ کبھی نہیں پروان چڑھ سکتا. لہذا اس کو کھرچ کھرچ کر نکالو. صدقات نافلہ ہیں، صدقات واجبہ ہیں، زکات کا نظام ہے، اتنی چیزیں تو لازمن نکالو اللہ کی راہ میں. اور یہ جان لیجئے کہ یہی لفظ ہے تزکیہ، جب حقیقت اسی لفظ سے ماخوذ ہے زکات. تزکیہ کے معنی پاک کرنا، صاف کرنا، بریک کھول دینا، رکاوٹ کو دور کر دینا. تزکیہ کے اصل مفہوم کیا ہے؟ ایک مالی اپنے کیاری میں، اپنے باغ میں داخل ہوتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ کچھ پودے ہیں یا پھل والے یا پھولوں کے لیے اس نے لگائے ہیں، ان کو تو وہ چاہتا ہے کہ پروان چڑھیں، نشو نما پائیں. کچھ ایسے ہی جو ہے وہاں پر گھاس جو ہے اگائی ہے، جھاڑ جھکاڑ آ گیا ہے. اب یہ گھاس اور جھاڑ جھکاڑ جو ہے، یہ بھی زمین کے اندر سے غذا لے رہی ہے. اگر یہ نہ ہو تو وہ پوری غذا اس کے پودے کو ملے گی. یہ ہوا میں سے بھی جو قوت نمو ہے اس کو جذب کر رہی ہے. یہ نہ ہو تو وہ پوری قوت جو ہے اس پودے کو ملے گی کہ جو وہ چاہتا ہے کہ پروان چڑھے. وہ کیا کرتا ہے؟ کھرپا ہاتھ میں لیتا ہے، ان سب کو ختم کر دیتا ہے. اس کا نام ہے عربی میں تزکیہ. انسان کی شخصیت میں جو اوصاف اللہ چاہتا ہے کہ پروان چڑھے، ان کے لیے جو چیزیں، جو قوت درکار ہے، ان کو رکاوٹ کرنے والی ان کے راستے میں کون سی چیز ہے؟ سب سے بڑی وہ ہے مال کی محبت، دنیا کی محبت. یہ نجاست ہے، یہ بریک ہے. اس کو نکالو گے، اس کو پاک کرو گے، اس کو صاف کرو گے، تو اندر موجود ہے وہ صلاحیتیں پروان چڑھیں گی. تو تزکیے کا عمل حقیقت میں یہ ہے. اسی لیے زکات کا لفظ تزکیے سے ماخوذ ہے. زکات کا اصل مقصد کیا ہے؟ الذی یوتی مالہ یتزکا، وہ جو اپنا مال دیتا ہے اصول تزکیہ کے لیے. تو تزکیہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بارے میں یہ نوٹ کر لیجئے کہ نفس کی مخالفت روزے سے، نفس کی مخالفت اللہ کی راہ میں مال خرچ کر کے، اور نمبر 3 اہم ترین نقطہ ہے تربیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ ہے رات کو جاگنا. یہ نیند، یہ بھی انسان کے اس نفس کا بہت بڑا تقاضا ہے. جہاں زبان کا چٹخارا اس کا تقاضا ہے، جہاں یہ پیٹ جو ہے یہ بھی ایک نفس کا تقاضا ہے، جہاں یہ شہوت کا جذبہ نفس کا تقاضا ہے، وہاں آرام، استراحت اور نیند، یہ بھی اس کا ایک تقاضا ہے. لہذا سب سے زیادہ نفس کی مخالفت میں انسان کی قوت ارادی کو مضبوط کرنے والی شے کیا ہے؟ ان ناشیت اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. یہ رات کا جاگنا جو ہے، یہ سب سے زیادہ مفید ہے اور مؤثر ہے نفس کو کچلنے میں، نفس کی قوت کو توڑنے میں. سب سے زیادہ جو چیز مؤثر ہے وہ رات کا جاگنا ہے. اب یہ تین چیزیں آپ جمع کر لیں، پھر آپ کو میں بتاؤں گا کس طریقے سے ان کو جمع کیا ہے حضور نے. میں نے پہلی بات کہی تھی قرآن، نماز. یہ ہے وہ نظریاتی طور پر اپنے مقصد کو اپنے فکر کو تازہ رکھنے کے لیے. دوسری تین چیزیں کیا ہیں؟ وہ ہیں نفس کی مخالفت اور قوت ارادی کو تقویت دینے کے لیے کہ روزے کے ذریعے سے نفس کے تقاضوں کو مقابلہ کرنے کی عادت پیدا کرو. مال خرچ کر کے نفس کی جو محبوب ترین شے ہے اسے زیادہ سے زیادہ نکال کر نفس کی مخالفت کے یہ قوت پیدا کرو. اور رات کے وقت جاگنا یہ بہت مؤثر ہے. ان ناشیت اللیل ہی اشد وطن واقو مقیلا. اب دیکھیے یہ تین چیزیں جمع کر دی گئی ہیں اس بات میں جو سب سے پہلے تو حضور سے کہی گئی ان الفاظ میں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر ایک بڑا بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں، بڑی بھاری ذمہ داری آنے والی ہے. وہ بڑی بھاری ذمہ داری کیا تھی؟ اگلی ہی صورت میں وہ آیات آ چکی کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. انذار اور تکبیر رب، وہ وسعت افلاک میں تکبیر ہو اللہ، یہ کام آپ کو کرنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کہ وہی آپ پر شروع ہو آپ انسان کامل تھے، کوئی آپ کی شخصیت میں داغ نہیں تھا، کوئی دھبا نہیں تھا، دشمنوں نے مانا الصادق الامین، لیکن اس کے باوجود اس کام کے لیے کچھ اور مزید تربیت ضروری ہے. اے نبی، آپ جو ہیں خلق عظیم کا نمونہ ہے، انک لعلی خلق عظیم. اس کے باوجود یہ جو بارے گراں ہم آپ پر ڈالنے والے ہیں، یہ جو بھاری ذمہ داری آنے والی ہے، اس کے لیے ایک اضافی تربیت کی ضرورت ہے. آپ بھی راتوں کو کھڑے رہا کریں، آدھی آدھی رات، دو تہائی رات، اس میں سے کچھ بڑھائیے یا گھٹائیے، اور کیجئے کیا؟ رات کا جاگنا ہو گیا، لیکن کیجئے کیا؟ رتل القرآن ترتیلا، قرآن پڑھا کریں. یہ قرآن کو ہیمر کیا جانا ہے، اس کو رتل القرآن ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کر، رک رک کر، جیسے کہ کوئی ہتھیڑی کی چوٹ پڑتی ہے، ایک چوٹ سے بات نہیں بنتی ہے، بار بار کی چوٹ جو ہے وہ در حقیقت آپ کے مقصد کو پورا کرتی ہے. اسی طریقے سے پڑھتے رہیے، ٹھہر ٹھہر کر، رک رک کر پڑھیے اس قرآن کو، تاکہ یہ آپ کے اندر زیادہ سے زیادہ جذب ہو جائے. اور یہ کام بھی پھر میں عرض کروں گا کہ صرف حضور کے لیے تو نہیں تھا، حضور کے ساتھ آپ کی وہ جماعت جو تیار ہو رہی ہے. لہذا اسی سورہ مزمل کے دوسرے رکوع میں فرما دیا جو بعد میں نازل ہوا ہے، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک. اے نبی، ہمیں خوب معلوم ہے کہ آپ بھی اور آپ کے ساتھیوں کی ایک جماعت بھی اسی طریقے سے آدھی آدھی رات، دو دو رات یا تہائی رات کھڑے رہتے ہیں اور وہی قرآن کی تفکیر کا کام کر رہے ہیں. یہ ہے کہ جہاں قرآن، نماز اور رات کا جاگنا، تین چیزیں جمع ہو گئیں، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ہے سب سے مؤثر شے تربیت محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ شروع میں تھی وہ تو بہت ہی زیادہ، یعنی آپ اندازہ کیجئے کم سے کم تہائی شب کیا معنی ہوئے. اگر سردیوں کی رات 14 گھنٹے کی ہے تو کم سے کم 4.5 گھنٹے تو لگائیں گے، تب کہیں جا کر وہ تقاضا کم سے کم پورا ہوگا. ورنہ یہ کہ نصف شب اور زیادہ سے زیادہ 2/3 شب، یہ ہے جو اس کا نصاب مقرر کیا شروع میں. بعد میں جو اس کا مستقل نظام بنا ہے وہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ. دن کے اوقات میں تو آپ نماز پڑھتے ہی ہیں، ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ ہے، اور پھر یہ کہ مختلف رکعتوں میں اور بھی کچھ حصہ آپ پڑھتے ہیں، اور نماز فجر تو ہے ہی گویا کہ قرآن الفجر، لیکن اس پر بھی کافی نہیں ہے معاملہ. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ، اور رات کا ایک حصہ تو اس قرآن کو لے کر جاگیے. لیکن یہاں بھی صرف جاگنا نہیں، قرآن کے ساتھ جاگنا. فَتَهَجَّدْ بِهِ، یہ ہے در حقیقت کہ جو دو چیزیں مل گئی، رات کا جاگنا اور قرآن کو اپنے اندر اتارنا اور اپنے اندر جو ہے اس کو جاری و ساری کر لینا. یہ ہے اصل میں تربیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو پہلو. اور تیسرا پہلو جو ہے اس کو بھی سمجھ لیجئے اختصار کے ساتھ. یہ تربیت جو حضور کے تھی، یہ میدان کی تربیت تھی، گوشے میں بٹھا کر تربیت نہیں کی، اس لیے کہ فوراً کشمکش شروع، کہو لا الہ الا اللہ اور مار پڑنی شروع ہو جائے گی. اب یہ جو مار پڑ رہی ہے تربیت کا مؤثر ترین ذریعہ یہ ہے. اگر اس کو جھیلو گے تو تمہارے اندر تمہاری قوت ارادی مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جائے گی. اگر یہ کشمکش نہ ہو, یہ بالکل ایسے ہی میں مثال دے رہا ہوں کہ ایک کو آپ تربیت دیتے رہیے, سکھاتے رہیے, تیرنے کی تربیت جو ہے لیکن خشکی پر دے رہے ہیں, اسے بتا رہے ہیں یہ کرنا ہوتا ہے اور اس طرح کرنا ہوتا ہے اس طرح کرنا ہوتا ہے, سال بھر کی ٹریننگ سے بھی وہ شخص تیراک نہیں بنے گا. اسے پانی میں اتاریے, اب ذرا بتائیے اس کو, تو وہ چند دنوں کے اندر تیراک بن جائے گا. تو محمد کی تربیت خانقاہ ہی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم, گوشے سے نکال کر بٹھانے والی تربیت نہیں ہے. اور ایک بات اور سن لیجئے, محمد الرسول اللہ نے یہ نہیں کیا کہ لوگوں کو نکال کر کہیں اور لے جائیں وہاں تربیت دیں, بلکہ یہ کہ جو جہاں ہے وہیں تربیت پائے. اور وہ جب کہے گا کھڑے ہو کر میں ایک اللہ کو مانتا ہوں, میں محمد الرسول اللہ کے نقش قدم پر اور آپ کی سنت پر چلنے کا فیصلہ کر چکا ہوں, کشمکش شروع ہو جائے گی. اپنے گھر میں کشمکش ہوگی, اہل و عیال سے کشمکش ہوگی, بھائی بندوں سے کشمکش ہوگی, رشتہ داروں سے کشمکش ہوگی. ذرا کسی رسم کو چھوڑ کر دیکھیے, آپ کی برادری آپ کا حقہ پانی بند کر دے گی. ذرا اگر آپ زمانے کے جو چلن ہے اس کو چھوڑ دیجئے, آپ کو یہ نظر آ جائے گا کہ آپ کے بچوں کے لیے رشتے نہیں ہوں گے, آپ کی بچیوں کے لیے کہیں کوئی نہیں ہوگا کہ جس کے بارے میں امید ہو کہ وہ بھی آپ کے ہاں کا رخ کر سکے. یہ ہے اصل میں تربیت, مارے کھا کر جو تربیت حاصل کی صحابہ کرام نے. اصل میں فرق صرف ایک ہے, ذہن میں رکھیے, وہاں شریعت نہیں تھی, کلمہ طیبہ پر مار پڑتی تھی. جس نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ مار پڑنی شروع ہو گئی. یہاں جو ہے کلمہ طیبہ کی, تو آپ ہزار دانے کی تسبیح لے کر بیٹھ جائیں اور ہزار دانے کی تسبیح پہ آپ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہے, کوئی مخالفت نہیں ہوگی, کسی طرف سے کوئی مار آپ کو نہیں پڑے گی. آپ راتوں کو جاگیے, کوئی مار نہیں پڑے گی آپ کو. کشمکش جو شروع ہوگی تو وہ اس سے ہوگی کہ میرے نزدیک یہ شے غلط ہے, میں نہیں کروں گا. بس یہ آپ نے کیا نہیں اور زمانے میں کشمکش شروع ہوئی نہیں. آج جو کشمکش ہے وہ شریعت پر عمل کرنے کی کشمکش ہے. اس میں شریعت نہیں تھی اور صرف کلمہ شہادت کے اوپر مار پڑتی تھی, لیکن یہ کہ جب تک مار نہ پڑے تربیت نہیں ہوتی. یہ بات جان لیجئے, یہ تربیت خانقاہی تربیت ہے جس میں مار نہیں پڑتی. ایک گوشے میں بیٹھا ہوا ایک شخص جو اراد و وسائل بتا دیے گئے, لگا ہوا ہے, دن رات لگا ہوا ہے. وہ یہ میں نہیں کہتا فائدہ کوئی نہیں ہوتا, اس کا فائدہ ہوگا, لیکن اس کا ہدف وہ نہیں ہے جو محمد الرسول اللہ کا ہے. وہ انقلابی تربیت نہیں ہوگی, وہ خانقاہی تربیت ہوگی. اچھا آدمی وجود میں آئے گا, روحانی اس کے اندر جو ہے قوت پیدا ہو جائے گی, وہ نیک ہوگا, صالح ہوگا, نماز میں جی لگے گا, ذکر اللہ میں اسے لذت حاصل ہوگی, سب کچھ حاصل ہو جائے گا, لیکن میدان کا مرد وہ نہیں بنے گا. باطل سے وہ کبھی بھی پنجہ آزمائی نہیں کرے گا, باطل کو کبھی نہیں للکارے گا. جبکہ یہاں درکار ہیں وہ لوگ جو میدان میں آئے, باطل میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے للکارے. اس کے لیے ضرورت ہے وہ تربیت کہ جس میں مارے پڑی ہو. اکبر الہبادی کا وہ مصرع پھر دوہرا رہا ہوں کہ تو خاک میں مل اور آگ میں جل, جب خشت بنے تب کام چلے. محمد الرسول اللہ کے جانصار جو تھے وہ آگ میں جلے تھے فی الواقع. حضرت خباب بن الارف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دہتے ہوئے انگاروں پر لٹایا گیا تھا. اب جو پک گئی شخصیت, کیا وہ کبھی مار کھا جائے گی؟ جو یہاں ثابت قدم رہا, کیا وہ کہیں پیٹ دکھا جائے گا؟ جس نے یہاں پر صبر و مصابرت کے جو مورچے سر کر لیے, وہ اور کون سا مورچہ ہوگا اس کی زندگی کی جد و جہد میں کہ جہاں وہ ناکام ہو جائے. لیکن یہ کہ یہ تربیت ہے انقلابی تربیت. اس میں جب آپ عمل شروع کرتے ہیں, جب آپ کہتے ہیں میرا راستہ یہ ہے, میں اس پر چلوں گا, چاہے والدین کو ناپسند ہو, چاہے رشتہ داروں کو ناپسند ہو, چاہے اہل و عیال کو ناپسند ہو. آج کہہ کے دیکھیں وہ شخص رشوت لے رہا ہے اور گھر والے عیش کر رہے ہیں, آج طے کر کے دیکھیں کہ میں نہیں لوں گا رشوت, آپ کو معلوم ہوگا کہ سب سے پہلی لڑائی گھر میں ہوگی. اس لیے کہ جو دو دو کھاتے تھے اور پراٹھے کھاتے تھے, وہ ہمارے یہاں کی ایک کہاوت ہے, دو دو اور چپڑی. چپڑی نہیں پراٹھا, چپڑنے میں تو صرف اوپر گھی لگتا تھا یا اندر پیوستے گھی. تو جن کو دو دو پراٹھے ملتے تھے, اگر سوکھی روٹی پر گزارا کرنا پڑے گا تو سب سے پہلے دشمن وہ ہوں گے. یہ کشمکش جب تک نہیں ہوتی اس وقت تک وہ انقلابی تربیت نہیں ہوتی. جب تک یہ کشمکش نہیں ہوگی, آپ لے جائیے کسی شخص کو, وہ اپنے ماحول سے نکل گیا, وہ دوسرے ملک میں چلا گیا, 40 دن کا چلا اس نے کر لیا, لیکن کر کے کیا آیا؟ وہاں گیا ہے جہاں کوئی اسے جانتا نہیں, کوئی شخص نہیں جانتا کہ یہ رشوت لیتا ہے کہ نہیں لیتا, کوئی سب نہیں جانتا کہ یہ اگر آڑتی ہے تو سودی کاروبار کرتا ہے کہ نہیں کرتا. وہ تو یہی سمجھتے ہیں کہ آسمان سے فرشتے نازل ہو گئے, اتنی دور چل کر آ گئے ہمارے لیے دین کے لیے, لہذا ان کے لیے تو وہاں پر جو ہے پذیرائی ہوگی. وہاں کوئی نہیں جانتا کہ اس کا کردار کیا ہے. یہاں یہ ہے کہ اپنی جگہ پر جہاں آپ رہتے ہیں دین کی دعوت دے کر دیکھیے, اب لوگ کھڑے ہو جائیں گے آئینے لے کر آپ کے سامنے, میاں ہم سے یہ کہتے ہو تمہارے دامن پر یہ دھبے ہیں, تم ہم سے کہتے ہو اللہ کا نام لیتے ہو تم رشوت دیتے ہو, تم ہم سے کہتے ہو کہ اللہ کے دین پر چلو اور تمہارا معاملہ یہ کہ سودی کاروبار کر رہے ہو. یہ تربیت جو ہے جو اس جگہ پر ہوتی ہے, یہ تربیت ہے اصل تربیت جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی فرمائی. تو یہ ہے وہ انقلابی تربیت کے, یہ جس کو میں نے کہا ہے کہ تربیت محمدی کے یہ تین اصول ہیں. نمبر ایک, اس انقلابی نظریے کے ساتھ اپنا ذہنی اور قلبی رشتہ مضبوط سے مضبوط کر رہے, اس کے لیے قرآن اور نماز. نمبر دو, نفس کی مخالفت, اور نفس کی مخالفت سے ہی در حقیقت قوت ارادی جو ہے اس کی تقویت ہوتی ہے. اس کے لیے روزہ رکھو, زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو, اور راتوں کو جاگو. ان ناشیت اللیل ہی اشد وطن واقوم قیلا. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا, ان سب کو جمع کر دیا ہے اس پروگرام میں جو سورہ مزمل کے شروع میں ہے, اور جس کا پھر خلاصہ بعد میں سورہ بنی اسرائیل میں آیا. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا. اور تیسری چیز ہے کشمکش, تصادم. یہ تصادم جو ہے اس دور میں شریعت پر عمل کرنے سے آئے گا, اس لیے کہ اس وقت یہ تصادم آیا تھا بحث کلمہ شہادت کے اوپر. ابھی شریعت تھی نہیں, ابھی سود کی حرمت کا کوئی حکم نہیں, ابھی شراب کی حرمت کا کوئی ذکر نہیں, ابھی تفصیلی احکام شریعت کے نہیں, ابھی پردے کا حکم نہیں, کچھ نہیں. لیکن یہ کہ جب جس دور میں ہم سانس لے رہے ہیں اس میں وہ کلمہ طیبہ پر مار نہیں پڑتی, مار پڑے گی اگر شریعت پر عمل کرو گے اور اپنی جگہ پر رہ کر عمل کرو گے کہ لوگوں کو یہ نظر آئے کہ یہ شریعت پر عمل کر رہا ہے, لوگوں کو معلوم ہو کہ اس کی سیرت و کردار کے اندر کوئی بڑے بڑے خلا نہیں ہے, اور جو کچھ کہہ رہا ہے یہ اس کو کر بھی رہا ہے. یہ ہے تربیت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے عناصر ثلاثہ. اب انشاءاللہ آئندہ جمعے میں مجھے اس موضوع کا جو اہم ترین حصہ ہے, یعنی تصادم اور تصادم کے مراحل, سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں کس ترتیب اور تدریج کے ساتھ ہمیں نظر آتے ہیں, اس پر گفتگو ہوگی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم.